الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات، 10 آیات جو ہیں، جن کی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو وہ پریزنٹیشن بھی دکھاؤں۔ وہ پریزنٹیشن کنٹینیو رہے گی، لیکن ابھی یہ آیات آ گئی ہیں، اس لیے اس سیکوینس کے اندر سمجھتے ہوئے ان آیات کو ہم نے ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کرنا جس طرح کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ پریزنٹیشن اسی پوائنٹ سے ریزیوم ہوگی۔ پریزنٹیشن کو کہاں سے بتانا شروع کیا تھا کہ تقریباً 4150 ایئرز پرانی تاریخ بنتی ہے اس قوم کی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام عراق، اس دور کا بیبلون جو تھا، وہاں کے شہر اور میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی جو نسل تھی، جو نسل جا کے آباد ہوئی تھی مکہ میں اللہ کے حکم سے، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل سے اتنے بے شمار سال کے بعد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نسل میں آئے تھے، ایک وہ نسل، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، جن کا دوسرا نام تھا اسرائیل، یعنی کہ ان کے پوتے ہوئے۔ اس نسل کو اور ان سے آگے جو 12 بیٹے اور 12 بیٹے سے جو نسل نکلی تھی، اس نسل کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ سورہ یوسف کے اندر ان کی ابتدائی تاریخ کا حصہ موجود ہے، کہ کس طرح وہ فلسطین سے پھر ان کو سیریز آف ایونٹس کے بعد انہیں آنا پڑا تھا مصر، مصر کے اندر وہ پھر تقریباً کئی 100 سال گزارنے کے بعد وہ پھر کس طرح غلام بن گئے تھے فرعون کے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہی آئی، رسالت شروع ہوئی، اور کس طرح پہ فرعون ان لوگوں سے نجات دلا کے اللہ کے حکم سے واپس وہ پھر اس سینائی پینسولا گئے تھے، کوہ طور کے پاس گئے، تورات ان کو ملی، اس قوم کی مسلسل گمراہیاں اور ان کی مسلسل ہر دھرمی کا بھی ذکر تھا اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اب فلسطین کی سرزمین، جو کہ وہاں پہ مشرق قومیں آباد ہیں، کینائٹس اور پیلسٹائنز، اس قوم کو وہاں سے نکالنا ہے، تو انہوں نے کیا کہہ دیا، انہوں نے انکار کر دیا اس چیز کا کہ نہیں، ہم نہیں قتال کریں گے، تو بہت جنگجو وغیرہ ہے، تم جاؤ، تمہارا رب جا کے لڑے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ یہ ہوا کہ یہ جو مقدس کام ان سے کروانا تھا میں نے، اب یہ نہیں کریں گے۔ 40 سال تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب یہ قوم اسی صحرا میں بھٹکتی رہے گی۔ 40 سال جب گزرے تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک پورا جنریشن جو تھی وہ ایک فلپ آ گیا تھا، کہ وہ اس ٹائم پہ جو بڑے تھے تقریباً سارے کے سارے فوت ہو گئے، اس میں ایون ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ جو نیکسٹ جنریشن پھر پیدا ہوئی تھی، اس جنریشن نے جہاد کیا تھا، قتال کیا تھا، اور وہاں پہ ایک اللہ کے حکم سے اسلامک اسٹیٹ جو تھا وہ قائم کیا تھا، لیکن غلطی کیا کی تھی کہ اس کے 12 اسٹیٹس بنائے تھے، اور وہ 12 اسٹیٹس جو تھے وہ 12 قبیلوں کے اعتبار سے تھے، 12 بیٹے 12 اور 12 بیٹوں کی نسل 12 قبیلے جو تھے، اور اس کی وجہ سے وہ ہر وقت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہی رہتے تھے، انٹرنل پالیٹکس چلتے رہتے تھے، نبی ان میں آتے رہتے، مسلسل نبی آتے رہتے ان کے اندر، لیکن قوم پھر بھی گمراہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے سمجھنے والی، اس امت کے اندر کتنے لوگ ایسے ہوں گے، بہت بڑی بڑی ایج تک پہنچ گئے ہیں، بہت ویسے بڑا ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہوں گے ان کے نام کے ساتھ، وہ کیا کیا نصیحتیں کر کے گئے ہوئے ہیں اس امت کو، ہم نے کون سے ان کی کون سی بات مانی ہے، تو اس میں اور نبی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، سوائے یہ کہ نبی جو ہے اس کو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہوتی ہے، جبکہ عام جو ایک نیک بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ آلریڈی جو ہدایت آ چکی ہے اسی سے ہی ہدایت پکڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی تو کون سا اسکالرز یا نیک لوگوں کی بات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان نبی تھے اور انہوں نے پھر بھی نبی کی بات نہیں مانی، جو ہمارے رسول تھے ہم نے ان کی کون سی بات مانی ہے، ان کی تمام باتیں محفوظ ہیں کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر تمام باتیں محفوظ ہیں، ان میں سے کتنی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم نے عمل کرنا شروع کیا تھا۔ تو ان کے اندر بہت زیادہ گمراہیاں آتی رہی تھیں، اور وہ ایک دوسرے کے اتحاد کی بجائے آپس کے اختلافات میں زیادہ پڑ گئے، اور اس کے اندر ایون جو دوسری قومیں تھیں ان سے ہیلپ لے لیا کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، یعنی کہ معاہدے دوسروں کے ساتھ کر لیے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ اس کی ایک ایگزامپل تو میں نے بتائی تھی کہ جس طرح یہ بلوچستان والی وار اور جو کچھ بھی اس میں چل رہا ہے، اس میں انڈیا سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل یہ بھی ہے کہ پچھلے ویک کی خبر یہ تھی کہ جان کیری نے کہا تھا کہ عرب اسٹیٹس ہیں وہ فنڈ کریں گے، انہوں نے آفر کیا ہے کہ وہ فنڈ کریں گے سیرین آپریشن۔ بڑا الارمنگ بات ہے یہ، عرب اسٹیٹس جو ہوں گے وہ انہوں نے آفر کیا ہے کہ ہم فنڈ کریں گے، کہ اگر آپ سیریا پہ اٹیک کرتے ہیں تو بیسز تو ہم دیتے ہیں، وہ تو ہمیشہ دی ہیں، وہ تو ایون سعودی عرب نے بھی دی ہوئی اپنی بیسز، جو عراق وار بھی ہوئی تھی اس کے اندر بھی دی تھی۔ اور تھرو آؤٹ دی ہوئی ہیں تب سے. تو یہ ایک اور خبر بھی آ گئی. اب کس کو کس کے خلاف مارنا ہے؟ مسلمان ہی ہیں وہ, ٹھیک ہے, آپ کہہ دیں انہیں کہ وہ ان میں فلانا ایک فرقہ ہے, وہ ڈومیننٹ ہے فلانا ہے یا وہ ڈیوینٹ ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر 57 مسلم کنٹریز ہیں, تو کیا ہم سیریا کو کاؤنٹ نہیں کرتے اس میں؟ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جب مسلک, جتنے بھی مسلک ہیں ہمارے یہاں, جتنے بھی مسلک ہیں, جب وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے کے اوپر آتے ہیں نا, تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتے. نام لے کے میں بتا رہا ہوں کہ اگر بالفرض کوئی دیوبندی جو ہوگا, جب وہ عقیدے یا مسلک کی بات کرنا شروع ہوگا, تو وہ نان دیوبندیز میں سے ایک ایک کو ڈکلیئر کرتا ہوا جائے گا کہ یہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے. اگر اس فارمولے پہ رن کیا جائے تو دنیا کے اندر کتنے دیوبندی ملک ہیں؟ وہ تو بس انڈیا, پاکستان. اگر میجورٹی کی ہم بات کر لیں کہ میجورٹی یہاں پہ جو مسجدوں کے اندر جو مولوی ہوتے ہیں, ائمہ ہوتے ہیں, وہ جس مسلک کو فالو کرتے ہیں وہ دیوبند میجورٹی مسلک وہی ہے. اگر اس میں بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ انڈیا, پاکستان, بس بنگلہ دیش ہو جائے گا. بے تو تین ملک رہ گئے دنیا میں, پھر آپ 57 کنٹریز کیوں کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ اگر بریلوی اگر کوئی دینا شروع ہو جائے گا کہ گستاخ رسول ہیں یہ سارے کے سارے اور یہ سب کے سب جو ہیں کافر ہیں, اس فارمولے پہ چلتے جائیں تو وہ بھی بریلوی بس انہیں تین ملکوں کے اندر ہی ڈومیننٹ ہیں اگر ہیں. اس طرح بھی کہاں 57 کنٹریز بنتی ہیں؟ وہ اہل حدیث اگر کرنے آتے ہیں کہ سارے کے سارے مشرک ہیں باقی, وہ بھی اسی طرح ہی جب ملٹی پلائی کرتے ہیں تو ہر ملک کو ہی پھڑکا کے رہ دیتے ہیں. ان کے مطابق تو سوائے سعودی عرب کے باقی سب کے سب جہنمی ہیں, سب کے سب کافر ہیں. اور جب یہی لوگ امت کے اتحاد کی بات کر رہے ہوں گے, تب گنوائیں گے کہ مسلمان دنیا میں کتنے ہیں, وہ کہیں گے 1.5 ارب ہے. کنٹریز کتنی ہیں؟ 57 کنٹریز ہیں. تو ان کی اپنی بات کے اندر ہی کلیش ہوتا ہے. اگر سیریا کے ساتھ کوئی مسلکی مسئلہ اگر ہے بھی یا کوئی پولیٹیکل مسئلہ بھی ہے, تو وہ ود ان اسلام باؤنڈریز مسئلہ ہے. ہمیں اپنا مسئلہ خود حل کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ امریکہ کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہی کریں. اور ڈبل افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ نہیں ابھی تک اسٹرائک کر پایا. کیوں؟ ان کے اپنے عوام جو ہیں وہ اپوز کر رہے ہیں, وہ تو کوئی کلمہ گو نہیں ہے, لیکن ان کے اندر زیادہ انسانیت ایٹ لیسٹ ہمارے نسبت. کہ برٹن کے تو پرائم منسٹر کو تو انہوں نے بالکل ہی وہ اس لیول پہ آ گیا کہ شاید اس کو تو نو کانفیڈنس کا ووٹ دے دیا جائے کہ اس نے تو اتنی ان پاپولر بات کر دی ہے. وہ بیک آؤٹ کر گیا امریکہ کے اندر. پہلے تو اوباما نے بہت دلیری کے ساتھ کہا تھا کہ بس ہم کرنے والے ہیں, اور لگ رہا تھا کہ شاید پچھلا ویکینڈ جو ہوگا اس میں کر چکے ہوں گے, لیکن ان کی اپنی کانگریس سینیٹ وہاں پہ ڈبیٹ چھڑ گیا اور اس کو تھوڑا پینڈنگ کر دیا. لیکن کس کی وجہ سے پینڈنگ ہوا ہے؟ ان کے اپنے لوگ نہیں مان رہے کہ نہیں یہ ظلم ہوگا خامخا کرنا. یا اگر اپوز کر رہے ہیں تو رشیا اپوز کر رہا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ جو کیمیکل ویپنز کا آپ پروف دے رہے ہیں وہ کوئی پروف نہیں ہے, یہ تو اسی قسم کی آپ الوجیکل بات کر رہے ہیں جو آپ نے عراق کی دفاع کی تھی اور بعد میں کنفیس کر لیا تھا کہ ہماری رپورٹس غلط تھیں. لاکھوں بندہ مار کے ستیہ ناس کر کے ملک کا اور بعد میں کنفیس کر لیا کہ ہاں ہماری انٹیلیجنس رپورٹس جو تھی وہ غلط تھیں. لیکن کسی ایک مسلم کنٹری نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کسی ایک نے بھی نہیں کہا. اگر کسی نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی بھی ہوگی نا, تو وہ ایک گول مول سی بھیگی بلی والی اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہونا چاہیے, جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس طرح کی بس ایک گول سی بات جسے نہ تو ہم ادھر مارے جائیں نہ ہم ادھر برے برے کہہ جائیں. بعد میں ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں, اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو ہم کہہ سکیں دیکھیں ہم نے جنگ کے خلاف بات کی تھی, اور ادھر ہم کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی, ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ ہاں جو بات لاجیکل ہے کہ مذاکرات سے بات ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. یہ صرف منافقت ہے. تو ان کا یہ حال ہو چکا تھا بنی اسرائیل کا کہ یہ اس طرح پھر وہ جو 12 ریاستیں تھیں وہ ارد گرد کے علاقوں سے ہیلپ لیتی تھیں اور ایک دوسرے کے خلاف لڑنے میں ایک دوسرے کو ویک کر رہے تھے, بجائے یہ کہ ایک سینٹر اسٹرانگ بناتے اور جس کی بنیاد رکھتے تو عقیدے کے یا اسلام کے اوپر بنیاد رکھتے. ظاہر بات اس وقت کا اسلام وہ تھا, تو بنیاد اگر یونٹی کی ہوتی تو وہ اسلام کی بنیاد ہوتی, ورنہ ادروائز کسی اور بیسس کے اوپر جب بھی بنیاد رکھی جائے گی تو ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ ہی ہوگی. بنیاد ہونی چاہیے تھی تو صرف اور صرف اسلام بنیاد ہونی چاہیے تھی, اور ابھی بھی اگر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو صرف یہی بات یونائٹ کر سکتی ہے, ادروائز یونٹی کی باقی تمام باتیں یونٹی کی بس خیالی ہیں. تو پھر بالآخر کیا ہوا تھا؟ جو ہوا تھا وہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. علم کیا نہیں, یہ دو لفظ ہیں, آ اور لم, دو لفظ جو آپ کو بتائے ہوئے ہیں کہ یہ دو لفظ جو ہیں ان کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے, حل کا اور آ کا, دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا, کوشچن ہے یہ. علم نہیں ترا, دیکھا تم نے, علم ترا کیفا, ٹھیک ہے, تو آ وہی لفظ آ گیا, لم وہی, یہ لفظ آ گیا, کیا نہیں ترا یہی لفظ آ گیا, پہلے الفاظ وہی ہیں. علم ترا، کیا نہیں دیکھا تم نے یا آپ نے، الا الذین، ان لوگوں کی طرف، کیا نہیں دیکھا اس قوم کی طرف، ان لوگوں کی طرف، خرجو، جن کو نکال دیا گیا تھا، من فرام دیارہم، ان کو اپنے گھروں سے، دار گھر کو کہتے ہیں، جس طرح دارالسلام ملک کا نام بھی ہے دارالسلام، من دیارہم، جن کو نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے، و اور ہم، وہ تھے، الوف، ہزاروں کے تعداد میں، الف کہتے ہیں ہزار کو، خیر من الف شہر، آتا ہے نا قرآن کے اندر، یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، الف کہتے ہیں ہزار کو، الوف تھاؤزنڈس کے اعتبار سے تھے وہ، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا، حالانکہ وہ ہزاروں کے تعداد میں تھے، یعنی کہ اتنا بڑی ان کی فزیکل اسٹرینتھ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ گھروں سے ایکسپیل کر دیے گئے تھے، بھگا دیے گئے تھے، کس وجہ سے، ہزارہ، خوف سے، الموت، موت کے خوف سے، فقال لہم اللہ، تو پس کہہ دیا اللہ نے ان سے، موتو، مر جاؤ تم لوگ، تو وہ مردہ ہو گئے، ثم، پھر اس کے بعد، احیاہم، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، ان اللہ، بے شک اللہ، ذو الفضل، بہت فضل والا ہے، فضل کا طرح کیا آپ کو مطلب بتایا ہے، فضل وہ گرانٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فضل اس نعمت کو یا اس گفٹ کو یا اس عنایت کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، میں ڈیزرو نہیں کرتا، ہم ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے رحمت کی وجہ سے کوئی چیز عطا کر دیں، اس کو کہتے ہیں فضل، اللہ نہ سے لوگوں کے اوپر بہت فضل کرنے والا ہے اللہ، ولیکن، لیکن لوگ جو ہیں، اکثر الناس، لوگوں میں سے اکثریت جو ہے لوگوں کی، لا یشکرون، وہ بالکل بھی شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا، شکر کے عکس میں، شکر کے اپوزٹ میں جو لفظ ہمیشہ قرآن میں آتا ہے وہ کفر کا آتا ہے، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھنا میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرنا، ولا تکفرون، اور ہرگز تم کفر نہ کرنا، شکر کے ساتھ ہمیشہ کفر کا ہی لفظ آتا ہے، یہ کون لوگ تھے، کن کی بات ہو رہی ہے، یہی سب سے جو غالب گمان ہے وہ یہی ہے کہ اس بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، قرآن کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام لیے بغیر ذکر کر دیا اور پورا واقعہ گزر گیا اور کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ واقعہ کس سال میں پیش آیا تھا، کس زمین پہ پیش آیا تھا، اس بندے کا نام کیا تھا، کوئی ذکر نہیں ملے گا آپ کو، سورہ کہف کے اندر ذکر آپ کو ملے گا اصحاب کہف کا، اور یہ ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو دجال کے فتنے سے جو بچنا چاہتا ہے وہ اس صورت کے اوپر غور و فکر کیا کرے، تو ان چیزوں میں جو ہدایت کی باتیں اس میں واقعہ ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہے، لیکن اصحاب کہف میں کچھ نہیں بتایا کہ یہ کس سال کا واقعہ تھا، کس زمین میں یہ واقعہ پیش آیا، وہ غار کس جگہ پہ ہے، اصحاب کہف ٹوٹل کتنے لوگ تھے، 6, 7, 8, 9 کتنے تھے، ان کے نام کیا کیا تھے، ان میں سے بڑا کون تھا، ان کا لیڈر کون تھا، اس دور کے بادشاہ کا کیا نام ہے، کچھ ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس کا تعلق ہسٹوریکل یا اکیڈیمک چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ اگر میں ہسٹری کی کتاب لکھ رہا ہوں تو اس میں تو ٹھیک ہے، فلانے کا یہ نام تھا، اس کا یہ بیٹا تھا، اس کا یہ تھے وہ تھے، ہدایت کا تعلق اس سے نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا سورہ یاسین، اب سورہ یاسین تو ہم لوگ نارملی پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کو جس طرح ایک اسپیشل اہمیت حاصل ہے کہ سورہ یاسین کے آپ کو علیحدہ سے پارے بھی مل جائیں گے، اس طرح بہت کم صورتوں کے ملے گا، آپ کو سورہ بکرا کا کبھی علیحدہ پارا نہیں ملے گا کہ اس کے اندر صرف سورہ بکرا ہے، لیکن سورہ یاسین کا آپ کو مل جائے گا اور اس کو بہت لوگ پڑھتے ہیں، اب لیکن اس کا بھی کیونکہ مطلب نہیں پڑتا اس لیے کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی تھی، سورہ یاسین کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم کا ذکر کیا جہاں پہ ایک نہیں بلکہ ایک وقت میں دو رسول بھیجے تھے، وہ کون لوگ تھے، کس بستی کی بات ہو رہی ہے، ان رسولوں کا کیا نام تھا اللہ تعالیٰ نہیں مینشن کیا، نہ ہی اللہ کے رسول نے بتایا، ہدایت کے لیے یہ چیزیں جاننا ضروری نہیں ہے، اگر نوجوان نسل کو پیٹریوٹک بنانا ہے پاکستان کے بارے میں تو اس کے لیے ان کو تاریخیں یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ بندوں کے نام ایک ایک کھرید کھرید کے بتاتے رہے کہ بندے کے نام کیا تھے، گول میز کانفرنس میں کون کون شریک ہوا تھا، کون نہیں ہوا تھا، قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کیا تھے، وہ مصیبت جو 14 پوائنٹس کبھی یاد نہیں ہوتے، تو وہ ان چیزوں سے نہیں پیٹریوٹزم آنے لگا، ان چیزوں سے جان چھوٹنی ہے بلکہ تنگ آنا ہے لوگوں نے، تو غالب گمان یہ ہے ایک میجورٹی کا خیال یہی ہے کہ اس سے مراد یہی بنی اسرائیلی کے لوگ ہیں، اور ہوا یہ تھا کہ فلسطائنز جو ہیں لکھتے اس کو اس طرح ہی ہیں فلسطائنز ہی لکھتے ہیں، لیکن اس قوم کا آج کل کے فلسطینیوں سے تعلق نہیں ہے، یہ آج کل کا جو ہے انگلش میں لکھیں گے پیلسٹائن پی اے کر کے اور اس کو فلسطائنز لکھتے ہیں، لیکن یہ وہ قوم نہیں ہے جو ابھی آباد ہیں عرب، یہ وہ قوم نہیں ہے، یہ قوم ختم ہو چکی تھی. انہوں نے جب حملہ کیا ہے اس قوم کے اوپر، اس وقت کے اوپر جب یہ انٹرنل فائٹ کے اندر بہت ویک ہو چکے تھے، اور ویک ہونے کی وجہ سے ان پہ اٹیک، ان سے حملہ، ان سے لڑنا آسان ہو گیا تھا. مسلمان تھے یا جو بنی اسرائیل تھے، ان کے پاس ایک ہوتا تھا تابوت سکینہ ہویا کرتا تھا، آرک آف کووننٹ اس انگلش میں یا بائبل میں کہتے ہیں آرک آف کووننٹ. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایک صندوق تھا ان کے پاس جس کے اندر انہوں نے اپنی تبرکات چیزیں رکھی ہوتی تھیں. اب کیونکہ وہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا، اس لیے صرف ہسٹوریکلی پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا تھا. اس کے اندر کیا کیا تھا؟ خیال یہ ہے کہ اس کے اندر تورات تھی، اصل تورات، جو آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ وہ پتھر کی تختیوں کے اندر تھی، کہ تورات کی ایٹ لیسٹ دو ٹیبلٹس پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر. موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جو ان کی جو اسٹک تھی، عصا پڑا ہوا ہے، جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمت اتاری تھی منو سلوا، ان میں سے جو دانے تھے، اناج تھا، اس کے کچھ پیسز پڑے ہوئے تبرک کے طور پہ. اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی کچھ استعمال کی چیزیں تبرک کے طور کے اوپر، جس طرح ہمارے ہاں بھی خاص طور پہ ٹرکی یا ادھر یا بادشاہی مسجد کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز تبرک کے طور پہ پڑی ہوگی، یا حضرت علی کی کوئی چیز تبرک کے طور پہ پڑی ہوگی، جس کی ایسے عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، لیکن وہ ایک تبرک چیز ہے. جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا تو ملا عمر کی جو ایک ہی پکچر دکھائی جاتی ہے وہ بہت بلر سی، اور یہ کراؤڈ میں کھڑا ہوا ہے، وہ بیسیکلی ایک کرتا کھڑے ہو کے دکھایا تھا ملا عمر نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا تھا، بقول اس ویڈیو کے جو کلیم تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا تھا. اب وہ عبادت کے لیے نہیں تھا، وہ کس لیے تھا؟ تبرک کے طور کی حد تک ہی تھا صرف. تو ان کے پاس ایک آرک آف کووننٹ ہوتا تھا یا تابوت سکینہ ہوتا تھا، اور وہ کیا کیا کرتے تھے کہ بلیسنگس کے لیے یہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، کہ کہیں جنگوں میں جا رہے ہیں اور کہیں کامیابی نہیں حاصل ہو رہی تو وہ تابوت سکینہ بھی ساتھ رکھا کرتے تھے. اور دشمنوں کے رینکس کے اندر جو ان کا عقیدہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کا خیالات کیا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی کوئی میجیکل پاورفل چیز ہے، کہ شاید اس کی وجہ سے ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو جب اس دفعہ حملہ کیا تھا فلسطینیز نے، اور جن کو جب شکست ہوئی تھی، اس کی ڈیٹیل بہت لمبی، یہاں پہ تو ایک آیت کے اندر ذکر ہے، بائبل کے اندر بہت لمبی ڈیٹیل موجود ہے اس کی. تو جب وہ حملہ کیا تھا انہوں نے، تو یہ تابوت سکینہ چھین کے لے گئے تھے ان سے، اور اس کے علاقے کے اندر جب آئے تھے تو فاتح قومیں جب بھی کہیں داخل ہوتی ہیں، وہ چاہے وہ دور تھا جاہلیت کے دور تھے یا چاہے ابھی ریسنٹ جو جنگیں ہوتی رہی ہیں، تو وہ ہمیشہ جب بھی فاتح قومیں غالب آتی ہیں اور شہروں کے اندر گھستی ہیں، تو وہ جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ اس کو لوٹ مار شروع کر دیتا ہے. جو بندہ نظر آئے گا اس کو قتل کر دے گا، جو لڑکی نظر آئے گی اس کا ریپ کریں گے، بچوں کو اس دور کے حساب سے غلام بنا لیا جاتا تھا، جس کے گھر کے اندر جو غلہ مل رہا ہے، جو خزانہ مل رہا ہے، بس اس کا اپنا ہی سمجھا جاتا تھا، لوٹ مار کی جاتی تھی. یہی ریزن ہے کہ اسلام کے اندر جب بہت زیادہ جب تنقید کی جاتی تھی کہ جب بھی جہاد قتال کیا جا رہا ہے تو لوٹ مار کے پیسے کو حرام قرار دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جتنا بھی مال غنیمت ملتا ہے وہ کسی نے چرانا نہیں ہے، بلکہ لا کے سارا کا سارا جمع کروانا ہے، اور وہاں سے اس کے بعد بے شک تقسیم ہوتا رہے وہ، لیکن اس طرح نہیں کرنا کہ وہاں سے جو مرضی چرا لیا. تو اس کے واقعات ہی ملتے ہیں کہ کسی ایک شخص نے کوئی چیز، کچھ ایون چھوٹی سی چھوٹی چادر تک کی بھی چیز چرا لی تھی، تو اس کے بارے میں بہت سخت باتیں موجود ہیں حدیث کے اندر. تو وہ آئے ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا، یہ خوف کے مارے جو عام لوگ تھے، جتنے بھی مرد تھے وہ سب بھاگے اپنے گھروں سے. انہوں نے نہ یہ پرواہ کی کہ ان کے گھروں کے اندر عورتیں بھی موجود ہیں یا ان کے بچے بھی موجود ہیں، بس کس وجہ سے؟ حضر الموت، موت کے خوف کی وجہ سے، کہ ہمیں نہ مار دیا جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خوف اتنا ہوا کہ وہ بھاگے. اور خوف جو ہوتا ہے، اگر خوف طاری ہو جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر بندہ جو ہے وہ تعداد نہیں دیکھتا، پھر تو بس نفسا نفسی ہوتی ہے، اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے. جب ان کے اوپر اس خوف آیا موت کا، وہ تو سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے بھاگے، اپنا گھر چھوڑا، اپنے بیوی بچے چھوڑے، اور سب کچھ نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ منہ تو، یہ استعارے کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے حقیقت کے اندر بھی ہو، یا مانوی بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بالکل مردار کی طرح تم لوگ ہو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہو، تم لوگ بالکل بے بس ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہ تو مر جاؤ تم لوگ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں ثم احیاہم، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پھر دوبارہ اٹھایا. تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف مانوی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ موت کا مطلب یہ ہے کہ شدید ذلت، شدید پسپائی، بالکل اپنے قوم کے اعتبار سے بالکل یہ باٹم لائن پہ جا چکے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اٹھایا. احیا ہوں میں، اس لیے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اٹھایا اس قوم کو. پھر ان کی اس بزدلی یا اس چیز کی وجہ سے کیا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی حال میں ہی مر جاتے، ختم ہو جاتے یہ لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے، یہ نہیں کرتے تھے یہ لوگ ڈیزرو، لیکن اللہ نے فضل کیا ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو دوبارہ اٹھایا. لیکن انسان کیسے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر، ان نعمتوں کو نہیں گنتے. ہمارے لیے اس میں ہدایت کی کیا اگزامپل ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ بہت ریسنٹ اگزامپل، آپ سب کے پیرنٹس نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا تھا جب پاکستان ٹوٹا تھا. اور جب پاکستان ٹوٹا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ پاکستان جو اب کا پاکستان ہے یہ کوئی بہت اسٹرانگ تھا کہ یہ انڈیا سے تب بھی لڑ لیتا، یہ بھی شکست کھا چکا تھا. ہماری ایئر ڈیفینسز ساری شیٹر ہوئی ہوئی تھیں، ہمارا کوئی حال نہیں تھا. انڈیا چاہتا تو آرام سے فتح حاصل کرتا رہتا کرتا رہتا کرتا رہتا کرتا رہتا. انڈیا کیوں رکا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک اور موقع دینا تھا کہ تم لوگوں نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ اسلام کو نافذ کرو گے یہاں پہ، تم لوگوں نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کی اور ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، انڈیا کے اندر ہماری آرمی کے بارے میں کیا مشہور تھا، یہ کیا ہے، WWW ہی ہے، ویلتھ وومن وائن، بس یہ اس کے نشے ہی ہیں، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی نہیں لگے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک نان مسلم کے دل میں بات ڈالی کہ جو پریزیڈنٹ نکسن تھا امریکہ کا، اس نے ہاٹ لائن کے اوپر رشیا کے پریزیڈنٹ کو کال کر کے کہا کہ اور کہا کہ انڈیا سے کہو کہ یونیلیٹرل سیز فائر کر لیں، یک طرفہ سیز فائر کر لیں. وہ اس نے انڈیا کو کہہ دیا اور اندرا گاندھی نے یونیلیٹرل سیز فائر کر لیا. یعنی کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے، تم لوگ تو روک ہی نہیں سکتے ہمیں، لیکن ہم خود نہیں آگے بڑھیں گے. جبکہ انڈیا کے اپنے منسٹرز اب کہہ رہے تھے کہ دس از دا چانس آف دا سینچری، ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملنا کہ ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں. ابھی یہ واقعہ اس کے بہت قریب ہے جو غزوہ احد سے متعلق آتا ہے. یہ غزوہ احد کے موقع کے اوپر جب وہ افواہ پھیل گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور مسلمان جو تھے ان میں سے بہت سارا طبقہ بھاگ کے مدینہ کی طرف چلا گیا تھا، تھوڑے سے تھے جو لڑے تھے اس بات میں، اور بہت سارے شہید بھی ہو گئے تھے. تب مسلمان بالکل اسکیٹر، ڈیفینس لیس اور شیٹر ہوئے ہوئے تھے. تب کیا ہوا تھا؟ تب ابو سفیان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہی تسلی ڈال دی جو اندرا گاندھی کے دل میں ڈال دی. اندرا گاندھی نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی تھی، وی ہیو ایونجڈ آور 1000 ایئرز آف ڈیفیٹ، یونی لیٹرل سیز فائر کر لیا اور ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ دے دی، وی ہیو ایونجڈ آور 1000 ایئرز آف ڈیفیٹ، ہم نے اپنے 1000 سالہ جو شکست تھی مسلمانوں کے آگے ہم نے اس کا بدلہ لے لیا. اس کے دل میں تسلی آ گئی. بالکل 100% یہ واقعہ ہوا تھا جب ابو سفیان نے یہ اعلان کر دیا تھا، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، جو بدر میں ہمیں شکست ہوئی تھی ہم نے اس کا بدلہ اتار لیا. یونی لیٹرل اس نے آگے نہیں بڑھا خود ہی. اور واقعہ سیرت کی کتابوں میں کیا آتا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے واپس، کفار جا رہے تھے، تو ان کے سرداروں نے کہا ابو سفیان کو کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں، ابھی بھی موقع ہے، واپس لوٹتے ہیں، واپس جاتے ہیں اور جا کے سیدھا مدینہ کی طرف اب جاتے ہیں. مسلمان جو بچ بھی گئے ہیں وہ زخمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کو اٹھا رہے ہیں، ان کی لاشیں سنبھال رہے ہوں گے، جاتے ہیں حملہ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ڈیوائن انٹروینشن کرتے ہیں اس طرح. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قوم جو تھی اس کو اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے، لیکن یہ اپنی بزدلی اور محضر الموت کی جو موت کا خوف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، وہ کیوں کہا ہوا ہے؟ وہ جو حدیث ہے جس کے اندر کہا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ قومیں ٹوٹیں گی مسلمانوں کے اوپر. تو انہوں نے پوچھا صحابہ نے کہ کیا وجہ ہے اللہ کے رسول، کیا بہت تھوڑے سے رہ جائیں گے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تعداد کے اعتبار سے تو تم لوگ بہت کثیر ہو گئے، لیکن تمہارے اندر وہن بیماری پیدا ہو جائیں گے. اب یہ وہن کی بیماری کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ یہ بیماری کون سی ہوتی ہے، تو کہا حب دنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، جب یہ پیدا ہو جائے گا تو تمہاری مثال جو ہے وہ پانی کی جھاگ کی طرح ہو جائے گی، کہ کوانٹیٹی میں چاہے جتنا مرضی ہو جائے جھاگ، اس کی کیا ویٹیج ہوتی ہے؟ اس کمرے کو اگر پوری ہم جھاگ سے بھر دیں، فوم سے بھر دیں، جھاگ سے بھر دیں، اس کا ویٹ کتنا ہوگا؟ کیا ویٹ ہوگا جھاگ کا؟ اس جھاگ کے اوپر یہ مارکر رکھوں میں تو کہاں جا کے گرے گا؟ سیدھا نیچے آ کے گرے گا. نہ رزسٹنس ہے، نہ کوئی ویٹ ہے، نہ کوئی اہمیت ہے اس جھاگ کی. اور جتنی مرضی جھاگ ہو جائے، جا کے جب وہ کسی ساحل پہ یا کسی پتھر پہ جا کے لگے گی تو پتھر کا کیا بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں، جھاگ نے بکھر جانا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی تھی کہ جب موت کے خوف آ جائے گا تمہارے اندر تب یہ چیز ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس مقام پہ گر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے اوپر فضل کیا اور ان کو اٹھایا وہاں سے. یہ جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ غزوہ بدر سے بالکل تھوڑا عرصہ پہلے، جا جہاد کی آیات کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ غزوہ بدر وہ پہلی جنگ نہیں تھی جو مسلمانوں کی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے لڑائیاں ہو چکی تھیں کفار کے ساتھ، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کو انیشیٹ کس نے کیا تھا۔ تو اس کے اندر اس کو اگر سیکوینس میں سنیں تو وہ آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ لگ سکتی ہیں۔ اب اس واقعے کو چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کرو اللہ کی راہ میں، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قتال کا، کہ تم قتال کرو، اور اگر اس کے بارے میں تمہارے درمیان میں کوئی اور سرگوشیاں چل رہی ہیں، تمہارے کوئی اور پلانس چل رہے ہیں، تم اس کو بہانے سے اسکیپ کر رہے ہو، اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہو، اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ایک ایک بات ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی کلیئرفیکیشن دیتا ہوں، قتال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی ہم کوئی چیز اٹھائیں اور جو کہیں گورا نظر آ جائے تو اس کو بس ہم مار دیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ پچھلے سال 2012 کے فال کے اندر میں نے جہاد کے اوپر لیکچرز دیے تھے، 6 لیکچرز تھے، وہ سارے کے سارے agahi.net پہ اپلوڈیڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ حکم آ رہا ہے کہ قتال کرو اللہ کی راہ میں، جو آج کے لیکچر کی آخری آیت ہے اس میں اس کی حکمت بھی کلیئر ہو جائے گی۔ قتال کرنے سے پہلے کیا کیا ہوتا ہے، جہاد کے کیا کیا فیزز ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں اس لیکچر میں اویلیبل ہیں، وہ سمجھ لگیں گی، وہ سنیں گے تو پھر اس کے بعد یہ آیت کی باتیں سمجھ لگیں گی۔ اور قتال جب کرنا ہے تو ظاہری بات ہے اپنی جان کا رسک ہے، اور دوسری چیز کیا ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ اس کے اندر مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو ہے خرچ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی جنگ کے خطرے گھنٹیاں بجنی شروع ہوتی ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اکانومی ٹھہر بیٹھتی ہے ایک دم سے۔ جو لوگ جن کے پاس ڈول نیشنلٹیز ہوتی ہے وہ فوراً بھاگتے ہیں باہر کے ملک میں، کینیڈا بھاگ جائیں گے، آسٹریلیا بھاگ جائیں گے، جہاں جہاں دبئی میں ان کی جہاں جہاں ہے وہ سب وہاں بھاگتے ہیں لوگ، پیسہ فوراً اپنے بینکوں سے نکالتے ہیں یہاں سے، کہ یار ملک تو برباد ہوتا ہے، ہو میرے ہمسائے والے لوگ بھی مرتے ہیں، مریں، میں بچ جاؤں، میرا پیسہ بچ جائے، میری نسل بچ جائے، بس باقی جائے جہنم میں جائیں میری طرف سے لوگ۔ یہ نفسہ نفسی کی سوچ ہوتی ہے۔ جنگ کی حالت جب ہوگی تو ڈیفینیٹلی ایک تو مال خرچ بھی ہوتا ہے جہاد یا قتال کے لیے، اور دوسرا یہ کہ مال کی ارننگ کا لاس بھی ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں، من کون ہے، من ذا الذی، کون ہے جو کہ یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض دے گا اللہ کو قرض حسنا، بہت اچھا قرض دے گا اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن ہی کے اندر ذکر کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم دیتے ہیں انہیں انہی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ رزق دینے والی ذات میری ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہوا ہے، اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اللہ ہی ہے جو اصل میں رزاق ہے، ذو القوۃ المتین، قوت والا بھی وہی ہے، طاقتور بھی وہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے ہی تمہیں نعمتیں دی ہیں، اگین یہ فضل ہی تھا ہمارا کہ کیا پیدا ہونے سے پہلے میں ڈیزرو کرتا تھا کہ میں ایسی فیملی میں پیدا ہوں گا جو ایجوکیٹڈ فیملی ہے؟ کیا میں ڈیزرو کرتا تھا پیدا ہونے سے پہلے کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں گا؟ کیا میں ڈیزرو کرتا تھا کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ مجھے یہ فیسلٹیز دیں گے، اور جو کسی فقیر کے ہاں پیدا ہوا تھا وہ یہ ڈیزرو کرتا تھا بیفور اس برتھ؟ تو یہ جو بھی نعمتیں ملی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے جس اسٹیچر کے اوپر پیدا کر دیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا، قرض حسنہ دے گا، یعنی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اب لٹانا ہے۔ قرض حسنہ کا ٹرم کب یوز ہوتی ہے؟ جو قرض لٹایا جائے گا، واپس ملنا ہے جس قرض نے۔ ایک تو چیز دینی ہوتی ہے نا، جس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے ہبا۔ ہبا کیا ہوتا ہے؟ ون وے گفٹ ہوتا ہے۔ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قرض جس نے پھر لوٹ کے واپس آنا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو دے گا، جس سے اللہ تعالیٰ لٹائے گا؟ کس طرح لٹائے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، جس سے اللہ تعالیٰ بہت بڑھا چڑھا کے تمہیں لٹا کے دے گا۔ یہ بڑھا چڑھا کے لٹانا جو ہے یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور گارنٹیڈ آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی مل سکتا ہے واپس مال، اور گارنٹیڈ آخرت کے اندر ہے ہی ہے۔ واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی ہے جو تنگ کرتا ہے اور جو وسعت دیتا ہے، پھیلاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مت بھولنا کہ اگر تم اپنے مال کو جوڑ جوڑ کے رکھو گے نا، بچا بچا کے رکھو گے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے مسلمانوں کو کہ پہلا تو حکم دے دیا کہ قتال کرو, اور یہ کہ کون ہے جو میرے راستے میں مال کو دے گا, مجھے قرض حسنہ دے گا. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے, جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں بڑھا چڑھا کے دوں گا. اللہ تعالیٰ کو کسی خزانوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ہمارے ذریعے کروانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کال یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا, جسے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دے گا. مائنڈ میں رکھو یہ بات کہ تنگی کرنے والا بھی اللہ ہی ہے, وسعت دینے والا بھی اللہ ہی ہے. اگر تم نہیں دو گے تو بعد میں اگر تمہارے اوپر اللہ چاہے تو بے برکتی آ سکتی ہے, تمہارے اوپر تنگی آ سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بہت زیادہ کشادہ کر دے اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ ایک بندہ جو اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتا, بہت کچھ دیتا تھا, لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ کوئی کروڑ پتی نہیں کہلاتا, وہ ایک میڈیوکر آدمی ہے, عام بندہ ہے, اس کا کیا سنیریو بن سکتا ہے یہاں پہ؟ وہ یہ کہ چاہے اس کی لائف کے اندر یہ نہیں کہ اس کو بڑے پلاٹس ملنا شروع ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی برکت والی زندگی دے دی کہ نہ تو اس کو کروڑوں روپے کی ضرورت پڑی, نہ پلاٹس کی ضرورت پڑی, نہ ان میں سے کوئی ایسا بیمار ہوا جس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ بے شمار پیسے کی ضرورت ہو, یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اس کو پیسے کی قلت پڑ گئی اور اس کو ہاتھ پھیلانے پڑے. اللہ تعالیٰ برکت ڈال سکتا ہے. اور چاہے کوئی بندہ کروڑ پتی کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ بے برکتی ڈال سکتا ہے اس کے مال کے اندر, کہ کوئی ایسا کام میں پھنس گئے اس کے پیسے کہ پیسے سے سب کچھ گیا اس کا, یا چاہے بے شک پیسہ اس کا موجود بھی رہا لیکن وہ پیسہ کام نہیں آ سکا. جب سٹیو جابز مرا تھا تو اس کے کچھ چند مہینے بعد ایپل کے جو ٹارگیٹس تھے وہ یوں جا رہے تھے کہ ایپل وہ واحد ٹیکنالوجی کی کمپنی بنی تھی کہ جس کا ایک شیئر جو تھا وہ $700 کو ٹچ کیا تھا. $700 کا ایک شیئر ٹچ کیا تھا. $700 ہمارے حساب سے کیا بنتا ہے؟ 70,000 کا ایک شیئر ہے. یہاں تو ہمارے ہوتا ہے نا 1,000, 1,500, 1,200 روپئے کا شیئر ہے, وہ 70,000 کا ایک شیئر ہے. لیکن اس کو جو کینسر ہوا تھا اس کو اس کا پیسہ نہیں بچا سکا تھا. جب وہ مرا تھا تو کتنے لوگوں نے لاکھوں کے حساب سے, وہ اگر آپ نے پکچرز دیکھی ہوں کہ وہ اس کے جو تصویر کے نیچے پھول رکھنا شروع ہوئے تھے تو پوری پیچھے دور تک اسٹریٹ بھر گئی تھی جہاں جہاں تک ہوا تھا. کتنے لوگوں نے ٹیسٹیمونیلز لکھے, یہ اس کی کسی کام نہیں آئی. اور ابھی بھی جس طرح مثال کے طور پہ گوگل کے کور فاؤنڈرز میں سے ہے لیری پیج, اس کو تھروٹ پرابلم ہو گئی ہے کہ اس کی آواز بند ہو گئی ہے, اس کو بھی اس کا پیسہ نہیں بچا سک رہا. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو برکت ڈالتا ہے, بے برکتی بھی اللہ ہی کرتا ہے. اور مت بھولنا کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آنا ہے تم نے. اب واپس اس واقعے کی طرف, مسلمانوں کو جہاد کے تال اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد, اور یہ نہیں کہ دنیا کے پیچھے بھاگو بلکہ ایک اس ٹارگیٹ کو اچیو کرو جس کے لیے میں نے تمہیں تشکیل دی ہے امت کے طور پہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے الم ترا, کیا نہیں دیکھا, الی الملأ من بنی اسرائیل, ان لوگوں کی طرف, اس ملک کی طرف, من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے, من بعد موسیٰ, جو موسیٰ کے بعد آیا تھے, اس جب کہ قالو, قوم نے کہا تھا, لنبی لہم, کہ اس کے لیے, اس قوم کے لیے, اب اس ایک بھیجے یا نکالے, اپوائنٹ کرے لنا, ہمارے لیے, ملکن, ایک بادشاہ. جب وہ قوم شکست کھا کے واپس بھاگ کے اپنے باقی پروونسز کی طرف آ گئے تھے, بھاگ کے آ گئے تھے, اور اس خوف میں کئی سال رہتے رہے, اور ان کے جو گھر تھے وہ کفار کے ہاتھوں میں لگ گئے, ان کی بیویاں ان کی لونڈیاں بن گئیں, ان کے بچے ان کے غلام بن گئے. تو پھر ایک خاص وقت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا, تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ایک جہاد کا, قتال کا, اور وہ آئے اپنے نبی کے پاس آئے اور کہ میں نبی سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. اس جنگ کے اندر ان کا جو بادشاہ تھا وہ مر گیا تھا, قتل ہو گیا تھا, اور ابھی یہ ایک لیڈر لیس کے طور پہ رہ رہے تھے. اپنے بات کے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں. کون سے نبی تھی یہ, یہاں تو ذکر نہیں ہے. بائبل کے اندر جو ذکر آتا ہے ان کا نام تھا سیمیول. مسلم تاریخ کی کتابوں کے اندر جو نام آتا ہے وہ شموئل ہے, شیم میم واؤ یہ لام, اور بائبل کے اندر سیمیول ہے. ان کے پاس قوم نے آ کے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں. نبی سے کیوں کہا؟ کہ وہ ڈیوائن, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو وحی کر کے بتائیں گے کہ کس کو نبی ہونا چاہیے تھا. نقاتل فی سبیل اللہ, تاکہ ہم قتال کر سکیں اللہ کی راہ میں. کیوں چاہیے تھا انہیں بادشاہ؟ تاکہ ہم قتال کر سکیں اللہ کی راہ میں. کالا, تو نبی نے جواب دیا, حل اسیتم ان کتبہ علیکم القتال اللہ تو قاتلو. سمیول علیہ السلام نے جواب دیا, تو کیا ایسا تو نہیں ہونے والا کہ پھر اب جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس قتال کو فرض کر دے گا, تم ابھی ڈیمانڈ کر رہے ہو نا کہ ہم قتال کرنا چاہتے ہیں, اب اگر اللہ فرض کر دیتا ہے, بادشاہ بھی مقرر ہو جاتا ہے اور قتال بھی فرض ہو جاتا ہے, تو تم قتال سے پھر منہ موڑ لو؟ ایسا تو نہیں ہونے والا, وہ تاریخ تو نہیں اپنے آپ کو دہرائے گی جو موسیٰ علیہ السلام کی دفعہ ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی دفعہ کیا ہوا تھا, قوم کو جب حکم آیا تو قوم نے کیا کہہ دیا, بھائی ہم تو نہیں لڑتے, آپ جائیں, آپ جا کے لڑیں. اس سے ملتی جلتی ایک بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر کی ہوئی ہے, جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مدینہ کے اندر, جو انہوں نے بدر کی جنگ نہیں دیکھی تھی, اور بدر کے واقعے کے بعد جب وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو وہ بہت جوش اور ایمان کے دعوے کرتے تھے. جس طرح ابھی اگر ہم لوگ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ہم لوگ اگر کوئی بڑی اسلام کے اوپر کچھ جذباتی تقریریں کر رہے ہیں تو بڑی تقریریں کر سکتے ہیں کہ یار میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں پاکستان کے خاطر, یا فلانا, یا یہ, یا وہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 143 آیت کے اندر کہا ہے, وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ, تم لوگ تو وہ ہو جو موت کی تمنا کیا کرتے تھے, کہ ہمیں تو صرف اور صرف اللہ کی راہ میں شہادت چاہیے, ہمیں تو شہادت چاہیے بس, ہم تو شہادت کی دعا مانگتے ہیں. تم تو وہ لوگ ہو تمناؤن الموت, جو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے. فقط رائی تو منہ ہوں و ان تم تنظرون, اور اب جب تمہارے موت تمہارے آمنے سامنے آ گئی تو تم دیکھ لو تمہارا کیا حال ہوا ہے, کہ جب تمہیں واقعی وہ دیکھنا پڑا جنگ کا منظر تو دیکھ لو تمہارے جذبات کہاں رہے تھے. یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. تو سمیع علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہونے والا. انہوں نے کہا, کالو قوم نے کہا, وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ, کیوں نہیں, ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا, اور ہمیں تو جبکہ نکال دیا, ہم تو اس حالات میں آ گئے کہ ہمیں تو اپنے گھروں سے واپس نکال دیا گیا تھا اور ہمارے اولاد سے ہمیں جدا کر دیا گیا ہے, اب ہم کیوں نہیں قتال کریں گے, ہمارے پاس تو بہت ریزنز ہیں قتال کرنے کے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, فلم ما, پھر جب کتبہ علیہم القتال, اور جب اللہ کی طرف سے پھر حکم آ گیا ان کے اوپر فرض ہو گیا, تولوا, تو انہوں نے پیٹھ موڑ لی, منہ پھیر لیا اس سے, الا قلیل, سوائے تھوڑے سے تھے, منہم, ان میں سے تھوڑے سے ہی تھے جنہوں نے پھر قائم رہے اپنی بات پہ, ورنہ اکثر نے ان میں سے منہ موڑ لیا. واللہ علیم بالظالمین, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو, اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے اس طرح ہی کرنا ہے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا, اور کہا ان کے نبی نے ان سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے طالوت کو بادشاہ. طالوت ان میں اس قوم میں ایک شخص تھا جو میڈیوکر لیول کا بندہ تھا, کوئی بڑے خاندان کا نہیں تھا, نہ ہی مالدار تھا بہت زیادہ, میڈیوکر لیول کا تھا. اس کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور کیا کہہ رہے, ان اللہ, اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. بائبل میں ان کا نام ساؤل آیا, SAUL. تو آگے سے کیا کہا, کالو, اس قوم نے کہا, انا یکون لہ ملک علینا, کیا یہ ہوگا بادشاہ ہمارے اوپر یہ بندہ, ولان و احق کو بے ملک من ہوں, اور جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ ہمارے پاس یہ بادشاہت آتی. ولم یوتا سات من المال, اور یہ تو وہ ہے جس کے پاس تو نہ مال بھی نہیں ہے, تو مالدار بندہ ہے ہی نہیں, تو ایسی میڈیوکر فیملی کا ہے. روایات کے اندر ذکر آتا ہے کہ ان کا جو کام تھا بائی پروفیشن جو تھے, یہ چمڑے کا کام کیا کرتے تھے, اس کی کھالیں جو ہوتی تھیں خشک کرنا, چمڑا بنانا, یہ وہ کام کیا کرتے تھے, جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہا تھا کہ یہ تمہارا ہوگا بادشاہ طالوت. انہوں نے کہا, بھائی ہم تو زیادہ حقدار ہیں, ہمارا خاندان بڑا ہے, اس کا تو خاندان بھی کوئی اعلیٰ نہیں ہے. اور ان کا خاندان کیا تھا, وہ جو میں نے 12 بیٹے بتائے تھے, ان میں سب سے چھوٹے بیٹے جو تھے جن کا نام بائبل میں بینجمن آتا ہے, لیکن جو عربی کے اندر یا قرآن کے اندر حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ ہے بنیامین. تو بنیامین قبیلے کے تھے, ان کے نزدیک یہ چھوٹا قبیلہ تھا, یہ تو اس قابل نہیں تھے یہ لوگ, اور نہ ہی مال ہے ان کے نزدیک, تو یہ تو نہیں, ہم تو نہیں زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. قال, سمیع علیہ السلام نے کہا, ان اللہ استفاہ علیہکم, اللہ نے چن لیا ہے اس کو. جب کہتے ہیں نا محمد مصطفیٰ, یہ وہی لفظ ہے, استفاہ, چن لیا ہے اللہ نے ان کو تم میں سے, اللہ کی مرضی, اللہ نے چن لیا, تم کیا بحث کر رہے ہو میرے ساتھ. وَزَادَهُ بَسْتَتَمْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اور اگر کرائٹیریا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اس کے پاس جو ہے جسمانی اعتبار سے بھی یہ بہت طاقتور ہے, قوی ہے, اور اس کے پاس حکمت اور علم بھی ہے, اس کو لڑنا بھی آتا ہے, اس کے اندر اسٹریٹجی بنانی بھی آتی ہے اس سے, اور یہ جسمانی طور پہ بھی طاقتور ہے, جو اس وقت کے جب ہینڈ ٹو ہینڈ ون ٹو ون جب لڑائی ہوا کرتی تھی, جو اس میں بہت چیز میٹر کرتی تھی, وہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں, مال سے کیا فرق پڑتا ہے.
اور اصل بات کیا ہے, بحث کیا کر رہے ہو جب اللہ نے چن لیا ایسے؟ واللہ یوتی ملکہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت مقرر کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور علیم, جانتا ہے کہ کون زیادہ بہتر رہے گا اس کے لیے. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله ملائكة. تو اس کے اوپر مزید کہا سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہ اس کی ایک نشانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. وہ نشانی کیا ہے؟ کہ جو تمہارا تابوت گم گیا تھا, تابوت سکینہ چھین کے لے گئے تھے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزاتی طور پہ تمہیں یہ واپس مل جائے گا. تم دیکھو گے کہ تابوت جو ہے یہ خود بخود تالوت کا آ جائے گا, جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے خود اس تک آ جائے گا یہ تابوت. اور وہ تابوت کیا ہے؟ جس کے اندر تمہارے لیے سکینت کی چیزیں ہیں, تمہارے لیے سکون کی چیزیں ہیں, اس کے اندر تمہارے لیے تبرکات ہیں, اور وہ باقی چیزیں ہیں جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے, اور اس کو اللہ کے حکم سے فرشتے لیتے ہوئے آئیں گے. اس کا واقعہ ہے جو بائبل میں موجود ہے, بائبل کی بک ہے بک آف سیمیولز, یہی سیمیول علیہ السلام جی ان کے بارے میں واقعات جو ہیں اس میں موجود ہے کہ جب وہ قوم پیلستائن اٹھا کے لے گئے تھے تابوت سکینہ کو, اور انہوں نے اپنے پاس جا کے وہ رکھ لیا تبرک سمجھ کے, جہاں اس کو رکھتے تھے نا اپنے شہر کے اندر یا اپنے ملک کے اندر جہاں اس کو رکھتے تھے, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ان کا کوئی خدائی چیز تھی, اب ہمارے پاس آ گئی ہے تو ہمارے پاس بھی یہ کوئی برکات آئیں گی, اس سے ہم فاتح ہوں گے, کوئی میجیکل چیز ہے یہ. وہ جہاں رکھتے تھے نا وہاں پہ کوئی بیماری پھوٹ پڑتی تھی, یا کوئی وبا آ جایا کرتی تھی, یا کوئی نحوست آ جایا کرتی تھی ان کے اوپر, وہ کہیں اور شفٹ کرتے تھے پھر وہاں پہ کوئی مصیبت آ جایا کرتی تھی. آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ بیڈ لک فالو کر رہی تھی ہر جگہ. انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا منحوس چیز آ گئی ہے ہمارے ساتھ, اس سے جان چھڑاتے ہیں. یہ بائبل کے اندر موجود ہے واقعہ کہ انہوں نے پھر کیا کیا تھا, انہوں نے ایک ریڑا لیا, دو بیل لگائے اس کے آگے, اس پہ تابوت رکھا, اور بغیر کسی بندے کو انہوں نے بیلوں کو چلا دیا, بھائی جہاں مرضی جائیں ہماری بستی سے یہ بیل نکلے, بس یہ لے جائیں اسے جہاں مرضی لے کے جانا ہے. اور وہ پھر چلتے 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 سیدھا جو تالوت کے گھر کے باہر بیل آ کے خود ہی رک گئے. ان کو اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح کے بیلوں کو گائیڈ کرتے ہوئے یا ہانگتے ہوئے فرشتوں نے لے کے آئے تھے یہاں تک. ان نہ بے شک فی ذالک آیت لکم ان کنتم مومنین, اگر تم لوگ واقعی یقین رکھتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی رکھیں گے. اب اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں بچنا چاہیے تمہارے لیے کہ تالوت جو ہیں وہی تمہارے صحیح بادشاہ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لٹا دیا ہے تابوت کو تمہارے اوپر جو تمہارے لیے بہت ویلیوبل چیز ہے. فلما فصل تالوت لجنود, تو جب تالوت اپنی فوج کو لے کے نکلے, فصل فصل گیپ قائم ہوا, کالا تالوت نے کہا اپنی قوم سے ان اللہ, بے شک اللہ جو ہے مبتلیکم پہ نہرم, تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر سے. یہ نہر کون سی تھی؟ یہ دریائے اردن جو ہے جو ڈیڈ سی کے اوپر جا کے لینڈ کرتا ہے, ریور جارڈن ڈیڈ سی کے اوپر جا کے لینڈ کرتا ہے, یہ اس کا موسٹ پرابلی بات ہوگی ہے. جیسے ڈیڈ سی کو ڈیڈ سی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو سرفیس لیول ہے وہ واٹر سے سمندر سی لیول سے بہت لو ہے, اور اس کا واٹر اس قدر سالٹی ہے کہ اس میں لائف فشز ایگزسٹ نہیں کرتے. کچھ ہیں تو اگر منی آرگنیزم کچھ ہیں امیبا ٹائپ تو ہیں, ادروائز کچھ بھی نہیں یہاں پہ ایگزسٹ کرتا. فمن شربا منہ, اللہ نے تمہیں اب آزمانا, جب اپنی فوج کو لے کے نکلے تو کہا کہ اللہ تمہیں اب آزمائے گا ایک نہر سے. فمن شربا منہ فلیس منی, جو کوئی اس نہر کا پانی پی لے گا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فانہ منی, اور جو کوئی نہیں پیے گا اسے چھوڑ دے گا, ہاں وہ ہوگا جو میری فوج سے تعلق رکھے گا. الا من طرف غرفۃ بیدہ, سوائے یہ کہ اگر پینا بھی ہے تو صرف ایک ہاتھ بھر کے, بے یدے ہی اپنے ہاتھوں میں جتنا ایک چلو میں پانی آ سکتا ہے بس اتنا پی لے, ورنہ بھر کے نہیں پینا. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. اب اس کے پیچھے جو کتابیں ہیں ان کے اندر وہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, کیونکہ یہ ڈیڈ سی سے ریلیٹڈ تھا اس لیے وہ واٹر ہیلدی نہیں تھا, ہائجین نہیں تھا, اس وجہ سے فار اینی ریزن اللہ تعالیٰ نے اگر منع کر دیا تھا تو بس منع کر دیا تھا, جو بھی ریزن تھا, چاہے وہ ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں تھا, چاہے اس کی وجہ سے ان کے اندر چستی نہیں بلکہ سست ہو گئے تھے اس کی وجہ سے وہ, یا بیمار پڑ گئے تھے, جو بھی تھا, بس اصل بات کیا ہے کہ اللہ کا جو حکم تھا اس کی پیروی کرنی تھی. فشربوا منہ الا قلیلا, تو اکثر نے پی لیا اس میں سے سوائے چند کے, منہم ان میں سے چند کے,
یعنی کہ پہلے فلٹر کہاں لگ گیا تھا جو پہلے لوگ آئے تھے جہاد کے تال کے لیے، پہلا فلٹر کہاں لگ گیا تھا؟ وہ لوگ چھانٹی ہو گئے جنہوں نے اس کا بہانہ مان لیا کہ بھائی ہم تو نہیں مانتے تالوت کو بادشاہ. دوسرا فلٹر کہاں پہ لگ گیا؟ یہاں پہ جا کے کہ جب وہ وقت آیا ایگزیکٹلی تو وہ رک گئے، پیچھے ہٹ گئے. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جس کی طرف اشارہ یہ ہے کہ یہ تعداد جو بچ گئے تھے، جو بالآخر گئے تھے، وہ بالکل اتنی ہی تعداد تھی جو بدر کے صحابہ کی تھی. بدر کے صحابہ جو تھے ان کی تعداد تقریباً 313 کے آس پاس تھی. تو یہ صرف اتنی تعداد تھی، یعنی کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے اور اینڈ میں اتنے تھوڑے سے رہ گئے تھے جب لڑنے کے لیے آئے تھے. فلما جاوزو ہوا والذین آمنوا معہ قالوا، جب وہ آگے نکلے وہاں سے پہنچے اس مقام پہ تو ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا دیا لا طاقت لنا اليوم، ہمارے پاس آج کے دن اب طاقت نہیں، ہم ایگزاسٹ ہو گئے، تھک گئے ہیں کہ بے جالوت و جنود ہی. جب وہ لشکر آگے چلا ان لوگوں میں سے وہ لوگ جو ساتھ تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس اب طاقت نہیں آج کے ہم جا کے جالوت سے لڑ سکیں. جو پیلسٹائنز کا جو کنگ تھا اس کا نام جالوت یہاں پہ آیا ہوا ہے. گولایت آتا ہے بائبل کے اندر، گلایت نام تھا اس کا، وہ جنود ہی وہ اور اس کے لشکر سے ہم نہیں لڑ سکتے. اس کے بارے میں ذکر آتا ہے جس طرح ہم نے واقعہ سنا ہے خیبر والا واقعہ، کہ خیبر میں جو یہودیوں کا قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا اور حضرت علی اینڈ میں گئے تھے، تو جس سے لڑنے گئے تھے وہ کیا نام تھا اس کا؟ مرحب. جس کے بارے میں کیا تھا کہ بڑا وہ طاقتور، بہت قد آور تھا، جس کو حضرت علی نے پھر بالآخر قتل کیا تھا، جو نہیں مارا جا رہا تھا. تو اسی قسم کے واقعات جالوت کے بارے میں بھی ہیں، لیکن ہسٹری کی بکس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، بکس لکھی ہوئی ہیں کرسچن نے، ان میں لکھا ہوا ہے کہ 6 cubit ہائٹ تھی. 6 cubit کا مطلب ہوتا ہے 9.5 feet کے قریب کا تھا. لیکن انہوں نے اپنے لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ پہلی کتابوں کے اندر اتنا لمبا قد نہیں تھا، یہ بعد میں زیادہ اس کو لمبا بنا دیا. جس طرح یہ مرحب جو ہے جس کو حضرت علی نے مارا تھا، تو یہ اصل میں نا بعد میں جب بہادری کے قصے بتا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ گپیں آ جاتی ہیں بیچ میں نا، یہ بہت قد آور تھا، بہت طاقتور تھا اور بہت جنگجو تھا اور پہلے سے شکست تھے اور ان کی فوج بھی بہت بڑی تھی، وہ تمام باتیں تھیں. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ذکر آتا ہے اس کے اندر کہ جب یہ لڑنے کے لیے آئے تھے، جو پہلے وقت کا طریقہ ہوتا تھا، آپ نے سیرت پڑھی ہوئی ہے، تو اس میں جس طرح بدر کے موقع پہ بھی لڑے کس طرح تھے، یہ نہیں کہ ایک دم سے پوری آرمی لڑ پڑی ہے، پہلے 3 ان کی طرف سے آئے تھے، 3 مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے، 1-to-1 کمبیٹ ہوا تھا. اس طرح جنگ جب شروع ہوئی تھی تو جالوت ہی پہلے آیا تھا اور کہا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے لڑتا ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا تھا، ایون تالوت بھی نہیں آ رہے تھے سامنے. قال الذین یظنون انہم ملاک اللہ، مسلمانوں کی فوج گئی تھی بنی اسرائیل میں سے، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی ملنے کا یقین تھا، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا اپنے لوگوں کا حوصلہ افزائی کے لیے، کم من فیاتین کلیلتن غلبت فیاتین کثیرتن باذن اللہ. ان کا تھا مت گھبراؤ، کیوں کتنی دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ بہت چھوٹی تعداد کے لوگ بہت بڑی تعداد کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اللہ کی اذن سے، اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر غالب آ جاتے ہیں. واللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مت گھبراؤ. ولما برزوا لجالوت وجنوده، تو جب وہ بالکل آمنے سامنے آ گئے لڑنے کے لیے اور جب جالوت کھڑا ہو گیا کہ کون ہے جو مجھ سے لڑنے کے لیے ہمت کرتا ہے، تو بنی اسرائیل نے، مسلمانوں نے کیا دعا کی؟ قالوا، انہوں نے دعا اللہ تعالیٰ سے کی، ربنا افرغ علینا صبرن، اے اللہ ہمارے اوپر راستے کھول دے صبر کے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا، وانصرنا، اور ہماری مدد کرنا، علی القوم الکافرین. واضح الفاظ ہیں، یعنی یہ ان کی دعا تھی، یہ مسنون دعاؤں میں سے بھی ہے. یہ صبر کا مطلب اب یہاں پہ انڈرسٹینڈ کریں، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جتنا مرضی جالوت ہمیں اور اس کی قوم مارتے رہے بس ہم مار کھاتے رہے ہم صبر کرتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہے. جو میں نے مطلب بتایا تھا یہاں پہ وہی مطلب ہے جو اصل میں صبر کا ہے. صبر کہتے ہیں اسٹریٹ فاسٹنیس کو، کہ اپنے راستے پہ قائم رہنا، جتنی مرضی ڈی موٹیویشن ہوتی رہے، جو مرضی شکست بظاہر نظر آ رہی ہو، راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا، کمر بستہ رہنا، اسٹریٹ فاسٹنیس، یہ وہ مراد ہے کہ اللہ ہمیں قائم رکھنا اس کے اوپر، ہم اسٹریٹ فاسٹ رہیں، ہمارے قدم جمے رہیں، اور اللہ ہماری مدد کرنا اس کافر قوم کے خلاف. فہزموہم بإذن اللہ فقتل داؤد جالوت، تو جب وہ پھر آمنے سامنے ہوئے لڑنے کے لیے تو اللہ کے اذن سے کیا ہوا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. داؤد کون تھے؟ اس ٹائم تک یہ نبی نہیں تھے، اس ٹائم تک یہ کیا تھے؟ اس فوج کے اندر ایک ہیلپر کے طور پہ، سپاہی کے طور پہ ایک جوان سا لڑکا تھا، نہ قد کے حساب سے کوئی بہت طاقتور، نہ کوئی فلی آرمرڈ، کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی چیز تھی، پیشے کے اعتبار سے شیپرڈ، بھیڑوں کو پھرانے والے، اور ان کو ہتھیار بھی نہیں استعمال کرنے آتے تھے. لیکن یہ کیا کیا کرتے تھے, غلیل جو ہوتی ہے نا سلنگ جسے انگلش میں کہتے ہیں, لیکن جو انہوں نے گرافیکلی دکھایا ہے وہ والا کہ جس کے ساتھ اینڈ میں پتھر باندھ کے اس کو گھما کے اور پھر مارا جاتا ہے, یہ اس کے بہت اچھا نشانہ لیا کرتے تھے. جب جالوت کھڑا ہوا تو اس نے جب بلایا, یہاں ذکر نہیں ہے, بائبل میں ذکر ہے, تو داؤد جب آئے سامنے تو اس نے جالوت نے کہا کہ تم جیسے کے اوپر تو میں تو قتل کرنا بھی پسند نہیں کرتا, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑا پسند ہے کہ تمہارے تم جیسے کو قتل کروں. پھر آؤ لڑنے کے لیے, انہوں نے نہ آرمر لیا نہ کچھ لیا, اپنے گلیل کو مارے تھے. یہ آگے جب بڑا جالوت اس کو مارنے کے لیے داؤد کو, انہوں نے گلیل چھوڑی تو اس کے سیدھا جا کے آنکھ کے اوپر لگائیے, جیسے آنکھ پھوٹی وہ نیچے گرا اور اس داؤد جو تھے علیہ السلام انہوں نے جا کے اس کو گردن سے اڑا دیا, اور جب اس کا سر اٹھایا تو اس کی وجہ سے یعنی کہ جسم سے سر علیحدہ کرنے پہ وہ جو قوم تھی جالوت کے جو ساتھی تھے وہ سب بھاگے, یہ کیا ہو گیا ہمارا بادشاہ مارا گیا ہے, وہ ظاہری بات ہے ان کے اندر تہست وہ ہو گئے, اور یہ لوگ جوش میں آ کے لڑے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور فتح حاصل ہو گئی. آگے اللہ تعالیٰ ایڈیشنل بات بتا رہے ہیں, فآتاہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہو اسے, کسے, داؤد کی بات ہو رہی ہے, انہیں عطا کیا ملکن بادشاہت. تو اس کے بعد تالود نے کہ اپنی بیٹی کے شادی کی تھی داؤد کے ساتھ, تو اس کے بعد انہیریٹ یہ کر لیا, پھر یہ بادشاہ بن گئے تھے بنی اسرائیل کے. وہ حکمت, اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی دیا تھا, وہ علامہ ہو بما یشاء, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا تھا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ان کے اوپر پھر نبوت ہو گئی تھی سمیول علیہ السلام کے بعد, پھر داؤد علیہ السلام نبی بنے تھے اس قوم کے. ولاؤ دف اللہ ناسا بعض اہم بے بعض دن لفسدت فل عرض ولاکن اللہ ذل فض دن العالمین. یہ بہت سمجھنے والا اصول ہے, انفارچونیٹلی ٹائم ہی نہیں میں کیا سمجھاؤں ابھی. اللہ تعالیٰ ایک اصول دے رہے ہیں, اور اگر اللہ دفع نہ کرتا رہتا, یہ عربی کا لفظ ہے دفع, دور کرنا, ہم تو اس میں بہت اس طرح بدتمیزوں والا کرتے ہیں نا, گیٹ لاس اور بھی بدتمیزی والے اسٹائل میں استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہ ختم کرتا یا دور کرتا رہتا لوگوں کو بعض کو بعض سے, تو پھر زمین بے حد فساد ہوتا. جہاد کے جو ٹارگیٹس ہیں یا قتال کے ٹارگیٹس ہیں ان میں سے یہ ہے کہ سرکش قوموں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم رکھا ہوا ہے کہ ان کو ختم کرنا زمین سے, جو سرکشی اور ظلم میں بڑھ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لوگوں کے اوپر, یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میرا قتال ہے نا, جو قتال کا حکم ہے, یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. تلک آیات اللہ ہے, یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات, نتلوہا علیک بالحق, جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر بالکل حق کے ساتھ, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, جو اوتھینٹک باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف اتار رہے ہیں. فَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور آپ بالکل شک میں نہ پڑھیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. کیوں؟ کیونکہ بائبل کے کچھ واقعات ان آیات سے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بائبل کے اندر یہ ہے کہ جو تالوت تھے, جو ساؤل ہیں, وہ گئے نہیں تھے جنگ لڑنے کے لیے, وہ اپنے محل میں ہی رہتے ہیں. یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ گئے تھے. تو اگر بنی اسرائیل کہیں گے کہ نہیں جی تو غلط باتیں سنا رہا ہے, تو آپ بالکل مت پریشان ہوں, آپ کو ہم نے حق کے ساتھ یہ باتیں بیان کی ہیں. یہاں پہ دوسرا پارہ بھی ختم ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.